یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال مولانا إمام الصادق عليه السلام كان عمنا العباس نافذ البصيرة ابن درود بيش محمد وعلي محمد.
اللهم صل على محمد وعلي محمد.
پرانے زمانے میں جب قافلے ایک مقام سے دوسرے مقام پر حرکت کرتے تھے تو رات کے موقع پر پڑاؤ ڈالتے تھے کسی مقام کے اوپر، تھوڑی دیر کے لیے استراحت کرتے تھے، رات کو سفر نہیں کرتے تھے. اگلے روز صبح جب دوبارہ حرکت کرنی ہوتی تھی تو قافلے کے تمام افراد کو خبر دیا جانا ہوتا تھا کہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے، تم اپنا سامان سفر باندھ لو. اس موقع پر تاریخ میں ملتا یہ کہ ہمارے پاس ایک ان کے پاس ایک میٹالک چیز ہوتی تھی، ایک اسٹیل کی ایک پلیٹ کی طرح ایک چیز ہوتی تھی جس کے اوپر زور زور سے دستک دی جاتی تھی، کچھ چیزیں ماری جاتی تھی، پتھر یا کسی اور چیز سے آواز بلند کی جاتی تھی، جو درحقیقت اشارہ اس بات کا ہوتا تھا کہ قافلے کے جانے کی خبر سب کو دے دی جائے اور سب کو یہ خبر ہو جائے کہ قافلہ رواں دواں ہونے والا ہے. جب ہم چھوٹے تھے، شاید آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، اسکولس کے اندر جو ہے وہ الیکٹرانک بیلز نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں اسی طرح کی ایک چیز ہوتی تھی، یا آج بھی آپ کچھ مساجد کے اندر یا کچھ چرچز کے اندر یا ہسٹوریکل پلیسز کے اوپر وہ چیز آپ کو نظر آتی ہوگی کہ یہاں پر اس طریقے سے لوگوں کو خبر دی جاتی. اس کو کہا جاتا ہے فارسی کے اندر جرس. حافظ اپنے ایک شعر میں کہتا ہے، کہ مرا در منزل جانا جے جام و عیش کے ہر دم. میں حافظ کہتا ہے کہ میں یہ پڑاؤ کا موقع تھا، یہ انتظار کا موقع تھا، جب یہ موقع تھا کہ جب میں استراحت کر رہا تھا، میں اپنے عاشق اور اپنے محبوب کے گھر کے قریب سے جو گزر رہا تھا، تو کہتا ہے کہ میں کیوں کر جائے وہ اپنے عاشق اور اپنے محبوب کے گھر پر عیش و نوش کے اندر، لذتوں کے اندر جو ہے اپنے آپ کو مبتلا کروں. یہ جو ہے وہ بہت دور ہے حافظ کے ساتھ کہ مرا در منزل جانا چہ امن و عیش کے ہر دم، جرس فریاد می دانت کہ بے بندند محمل ہا. کہ ہر وقت جو ہے وہ جرس، یعنی وہ جو بیل جو ہے اس کے بجنے کا امکان ہے کہ وہ بیل مجھے کہہ رہی ہوگی کہ اپنا سامان سفر باندھو اور سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ. میں کیسے اس موقع پر اس تھوڑے سے ٹائم کے لیے اپنے محبوب کے گھر پہ جو ہے وہ عیش و عشرت کے اندر جو ہے مبتلا ہو جاؤں. آج صبح میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ جو محفل ہے، یہ جو منازل ہے، جو مختلف الملائکہ کے گزرنے کی جو جگہ مجھے اور آپ کو میسر ہوئی ہے ان چند دنوں کے اندر، بہت جلد یہ نسیم جو ہے وہ ہم سے گزر جانے والی ہے. شاید 2 یا 3 دن ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب یہ فضا, یہ جو آمادگی, یہ جو خوبصورت اور نسیم جو خداوند عالم کی طرف سے جو ہے وہ اس کائنات کے اندر چل رہی ہے, بہت جلد مجھ سے اور آپ سے جدا ہو جائے گی. اور میں اور آپ امام حسین کی بارگاہ میں یہ فریاد کر رہے ہیں کہ مولا ابھی تو مجھ جیسے وہ افراد کے جو تباکی سے بکا کے مرحلے تک بھی نہیں پہنچے, ابھی تو جو ہے وہ ہم اپنے آنکھ سے صحیح معنوں میں گریہ بھی نہیں کر سکے آپ کے اوپر, اور وقت جو ہے وہ بہت جلدی سے ہم سے گزرتا جا رہا ہے, اور مجھے اور آپ کے پاس یہ موقع نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو لذتوں میں مبتلا کریں. یہی وہ موقع ہے کہ جس سے مجھے اور آپ کو استفادہ کرنا ہے, اور ان چند دنوں کے اندر جو ہے اپنے آپ کو حسینی بنانے کے لیے آمادہ کرنا ہے. یقیناً خداوند عالم کی بارگاہ میں شاید اگلے 2 دن مجھے موقع نہیں ملے گا, میں خداوند عالم کی بارگاہ میں خداوند عالم کو شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ذکر محمد و آل محمد کی حلاوت کو, چاشنی کو مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے. ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور اسی پروردگار کے اور اہل بیت علیہ السلام کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ان چند دنوں کے اندر ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اپنے دن کا آغاز ذکر خداوند عالم اور نماز کے بعد ذکر اہل بیت علیہ السلام سے کریں, اور انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ ہماری پوری زندگی جس طرح سال کا آغاز ہمارا اسی طرح سے ہوا, ہم اس چیز کو ادامت دے سکے. اپنی زندگی کا آغاز جو ہے اول وقت میں نماز پڑھ کے, بعد جماعت نماز پڑھ کے, اور پھر ذکر اہل بیت علیہ السلام سے, یاد امام حسین علیہ السلام سے اپنی زندگی کا آغاز کریں, تاکہ اپنی پوری زندگی 24/7 جو ہے وہ ہم اس بات کا احساس کر سکیں کہ ہم کسی مقصد کے تحت خلق کیے گئے ہیں, ہم کسی ہدف کے تحت خلق کیے گئے ہیں. کوئی ہستی ہے کہ جو ہم سب کی منتظر ہے اور ہماری آمادگی کا انتظار کر رہی ہے, اور ہم اس طریقے سے زندگی گزار سکیں. خاص طور پہ ان دوستوں کا کہ جنہوں نے اس محفل کو, اس مجلس کو برگزار کرنے کے لیے کوشش کی, ان افراد کا کہ جنہوں نے اپنے وقت نکالا اپنے حضور کے ساتھ اس محفل کو منور کیا, وہ دوست کہ جنہوں نے قرآن کی تلاوت کر کے مرثیہ اور نوحے کے ذریعے سے اس محفل کو معطر کیا. خداوند عالم آپ سب کو اجر خاص عطا فرمائے, اور انشاءاللہ ہم سب کو جو ہے وہ امام زمان عدل اللہ تعالیٰ فجر شریف کے ہاتھوں پر شہادت کی موت نصیب فرمائے. ایک بار درود بھیجیے محمد علی محمد. کربلا کی عبرتوں کے عنوان سے گفتگو, اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ہرڈز, وہ بیماریاں, وہ خرابیاں, وہ مشکلات کہ جس کی وجہ سے ایک قوم یا ایک فرد اپنے آقا اور مولا کو جاننے کے باوجود, حق کو پہچاننے کے باوجود, حق کے راستے پر ثابت قدم نہیں رہ پاتا, وہ کیا وجوہات تھی. ایک اہم ترین نقطہ کہ جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کہ جو آج کے دور میں مجھے اور آپ کو بہت زیادہ کام آئے گا, وہ شعار یا وہ نعرہ کہ جس کو میں اور آپ سیکولرزم کہتے ہیں, یا سادہ الفاظ میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے تعبیر کر دیتے ہیں کہ جدائی دین از سیاست, کہ دین اور سیاست کو ایک دوسرے سے جدا کر دینا. اور یہ ایک اہم ترین اور اساسی ترین مشکل ہے کہ جو امتوں کو لاحق ہوئی, چاہے آپ کسی بھی ادیان اسلام, ادیان آسمانی کو اٹھا کے دیکھیں, یہ مشکل ہر دین کے ساتھ پیش آئی ہے. خاص طور پر عالم اسلام کے ساتھ یہ مشکل جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ پیش آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد. بدرود بھیجیے محمد علیہ وآلہ وسلم. اگر میں اور آپ ظاہری طور پر دین کے ریچولس کو انجام دے رہے ہیں, نمازیں, روزے اور دیگر کاموں کو انجام دے رہے ہیں, لیکن میں نے اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ڈالا, تو اس کا مطلب میں مسلمان نہیں ہوں. میں زبانی طور پر سیکولرزم کا انکار کرتا ہوں, میں یہ کہوں کہ میں اہل بیت علیہ السلام کی امامت کا قائل ہوں, لیکن میں عملی طور پر اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ میں فقط دین کے چند ریچولس کو تو آپ سے اہل بیت علیہ السلام سے لینے کو تیار ہوں, لیکن جب میری عملی زندگی کا طریقہ کار آئے گا, مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے, زندگی گزارنے کی ویلیو سسٹم کیا ہوگا, تو میں خود جانتا ہوں, میری عقل مجھے گائیڈ کرے گی, اس دنیا کے اصول مجھے گائیڈ کریں گے کہ مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں, میں نے جب پہلی بار اس جملے کو سنا تھا تو میں خود اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا کہ واقعتاً کیسا ہے کہ ہم آیا دین کو میں نے واقعی معنوں میں قبول کیا یا نہیں کیا. ہمارے استاد کہتے تھے کہ ایران کے اندر جب انقلاب اسلامی سے پہلے کمیونزم اپنے اوج پر تھا, اپنے عروج پر تھا, شاید پاکستان میں وہ دوست کے جو 60s اور 70s کے اندر جو تحریکیں وہاں پہ چل رہی تھی, جو موومنٹس چل رہی تھی پولیٹیکلی, اس سے آشنا ہو, وہ سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ سرخوں کے نام سے جو ہے یہ بات کی جاتی تھی. لیکن ہمارے استاد کہتے تھے کہ جو ہمارے دوست تھے یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر, جب وہ جاب پہ جاتے تھے, جب وہ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر بنتے تھے, तो एक काम बहुत अजीब व गरीब करते थे ये लोग, कहा कि मेरा एक दोस्त था, उसने जो है वो एक कंपनी में एक फैक्ट्री के अंदर जॉब करता था, उसने जॉब छोड़ दी और दूसरी फैक्ट्री में जॉब करने लगा। मैंने उससे पूछा कि तुमने ये जॉब छोड़ी क्यों, तो कहा कि मैं गाड़ी बनाने की एक फैक्ट्री में काम करता था, कार मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री में काम करता था, मैंने उस जॉब को छोड़ा और अब मैं ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी में जॉब करना शुरू कर दी। तो मैं उससे पूछा था कि ये जॉब स्विच करने का फ़ायदा क्या, हदफ क्या था तुम्हारा, तुमने क्यों ये सारे काम अंजाम दिए? तो कहा उन्होंने कि मैं मेरे जहन में ये है कि गाड़ियाँ या जो लग्जरी कार्स जो बनती है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम की, लिबरल सिस्टम की जो है वो एक सिंबल है, और मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो लग्जरी लाइफ गुजारना चाहते हैं, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम के थॉट को अपने जहनों के अंदर रखते हैं, वो इस चीज़ को इस्तेमाल करें, इस गाड़ियों को वो इस्तेमाल करें। एक गरीब आदमी इस काम को इस्तेमाल नहीं करेगा, इस कार को इस्तेमाल नहीं करेगा। बस ये मज़दूरों के हकूक़ के ख़िलाफ़ है कि मैं एक ऐसी जगह पर काम करूँ, उससे अपनी अर्निंग हासिल करूँ और फिर जो है वो अपने आप को ये दावा करूँ कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेम्बर हूँ। ये मेरे थॉट प्रोसेस से मैच नहीं करता, मेरे वैल्यू सिस्टम से मैच नहीं करता कि मैं ज़बान से कुछ बोल रहा हूँ और मेरा अमल जो है वो कुछ और कर रहा हूँ। मैं इससे बेहतर समझता हूँ कि ट्रैक्टर फैक्ट्री में काम करूँ कि जो मेरे थॉट के मुताबिक, मेरे वैल्यू सिस्टम के मुताबिक गरीबों में की हेल्प करेगी, कि जो सोसाइटी के अंदर सोशलिस्ट सिस्टम को जो है वो राइज करेगी, जो उसमें हेल्प करेगी मुझे आपको। यानी दर हकीकत इस शख्स के बारे में हम और आप ये कह सकते हैं कि हकीकी मानों में उसने अपने दीन के मकतब के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारी, अब वो सही था गलत था उस पर मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि उसने अपनी ज़िंदगी को वैसा बनाना शुरू कर दिया। सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं ज़बान से अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के जब मैं जलसों में जाऊँगा तब ये बातें करूँगा, नहीं, उसने सोचा कि अगर मैं बातें कर रहा हूँ तो मैं कैसे अपनी ज़िंदगी के अंदर पहले उसको अप्लाई करूँ ताकि मेरी ज़िंदगी जो है वो हकीकी मानों में एक सोशलिस्ट की ज़िंदगी बने और मैं रोल मॉडल बनूँ दूसरों के लिए कि ज़िंदगी गुजारनी है तो ऐसे ज़िंदगी गुजारो कि जैसे मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ, और ये ज़िंदगी जो है तुम्हें फर्दी और इज्तिमाही तौर पर निजात दिलाएगी। वरना अगर मैं ज़बान से दावे करता रहूँ, मैं बड़ी बड़ी बातें करता रहूँ, मैं जो है वो कहता रहूँ कि जो है कम्युनिज़्म बहुत अच्छा है, सोशलिज्म होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, कैपिटल सिस्टम जो है वो लोगों के लिए जो है वो बहुत बुरा सिस्टम है, लेकिन आई एम द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, अगर मैं खुद उस सिस्टम का पार्ट हूँ तो मेरी सारी बातें जो है उसी ज़बानी जमा खर्च है, उसका कोई फ़ायदा, कोई हदफ, कोई अमली तौर पर नमूना किसी और को हासिल होने वाला नहीं है। मैं और आप अगर हकीकी मानों में अपने आप को हुसैनी कहते हैं, मैं और आप अगर हकीकी मानों में अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो मुझे और आपको अपने आप से सवाल करना होगा कि आया मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरी 24/7 के अंदर, मेरी इकोनॉमिक लाइफ के अंदर, मेरी फाइनेंशियल लाइफ के अंदर, मेरी पॉलिटिकल लाइफ के अंदर इस्लाम किस कदर मौजूद है? आया ऐसा हुआ है कि मैंने हर स्टेप को उठाने से पहले, हर कदम उठाने से पहले अपने आप से सवाल किया हो कि मेरा परवरदिगार मुझसे ये चाहता है या नहीं चाहता, मेरे आइमा अलैहिस्सलाम ने इस बात का मुझे हुक्म दिया है या नहीं दिया, या वो कौन सा तरीक़ेकार है, वो कौन सा कैरियर है, वो कौन सी जॉब है, वो कौन सा काम है कि जो मैं अंजाम दूंगा जिससे अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकासद को मैं सोसाइटी के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ। ये वो सवाल है कि जो हम सब इसमें मुब्तला है, हम सबको अपने आप से करना है कि कैसे होगा कि इस्लाम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, ऐसा ना हो कि हम और हमारी ज़िंदगी कुछ और हो और कुछ रिचुअल्स हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद हो जो हम दीन के नाम पर अंजाम दे पा रहे हो। वैसे मैंने हमने जब बहस शुरू की थी मैं इससे कंपेयर कर रहा था कि इमाम हुसैन के मकतब को वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की खूबी है वाकईतन, मैं उसको हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे उस्ताद कहते थे कि बात चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको शैतान से लर्न करनी चाहिए, अपने दुश्मन से कुछ चीज़ें जो है वो लर्न करनी चाहिए कि इंसान सीखे कि दुश्मन कैसे काम करता है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर ये खूबी है कि उसने मुझे और आपको इस तरीके से डेवलप किया है कि मैं और आप जैसे ही सिस्टम का हिस्सा बनते, बल्कि वो लोग के जो वो ममालिक के जो वेस्टर्न ममालिक में काउंट नहीं भी होते, अमली तौर पर उनकी सिविलाइजेशन वही सिविलाइजेशन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जैसे वो चाहते हैं ज़िंदगी गुजारना हम वैसे ज़िंदगी गुजारें। और अजीब बात यह कि ना वो आके हमारे सामने तकरीरें करते हैं, ना वो आपको मुझे कहते हैं कि आप किताबें पढ़ें हमारे सिविलाइजेशन को समझने के लिए, बल्कि अमली तौर पर सिस्टम ऐसा बनाया है कि ऑल ऑफ अस आर द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, हम खुद ब खुद उस सिस्टम का हिस्सा बनते चलते चले जाते हैं, हमें एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए तस्वीर कीजिएगा, जब रेनेसांस आया था, जब इस दुनिया के अंदर जो रेनेसांस को लाया गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहली दफ़ा स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हुआ ये कि मास लेवल के ऊपर जो है वो चीज़ें बनना शुरू हुई और डेवलप होना शुरू हुई। जो आपकी इंडस्ट्री थी उसने जो है वो एक और जो चीज़ें जो घर में बनती थी, मसलन एक लिबास जो घर के अंदर औरतें बनाती थी, वो एक दो लिबास बनाती थी घर के लोगों के इस्तेमाल के लिए, अब इंडस्ट्री के अंदर जो है वो मिलियंस की तादाद में वही लिबास जो है वो एक ही तरह का लिबास सोसाइटी में आना शुरू हुआ। मसला ये था कि उनको कंज्यूम कौन करेगा, जो लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो कंजम्पशन थी लोगों की, तो वही कंजम्पशन थी, लोग उसी तरह से अपना लिबास पहनते थे, खाने पीने की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे थे। अगर लोग उसी तरह के रहते, उनका वैल्यू सिस्टम वही रहता, तो ये सारी किसी मार्केट के अंदर जो है वो फेल हो जाती, कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं था, कोई यूज़ करने वाला नहीं था। लिहाजा उनको ऐसा वैल्यू सिस्टम डेवलप करना था, लोगों का माइंड सेट ऐसा डेवलप करना था कि जिसके बाद लोगों की कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो और लोगों की ख्वाहिशात बढ़ना शुरू हो, वो कंज्यूम करना शुरू करें। अगर वो कंज्यूम करना शुरू नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? ये जो मेरे आपके जहन के अंदर ये बनाया गया कि डेवलपमेंट ये कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे, मेरा आपका सवाल ये कि आया इंडस्ट्री लगने से पहले ये कायनात चल नहीं रही थी, लोग अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं रहे थे? बस इसका मतलब ये कि पहले मरले पे उन्होंने लोगों का जहन इस तरह से बनाया कि कंजम्पशन को शुरू किया जाए। और आप स्टैटिक्स पढ़ना शुरू करें पिछले चंद सालों के अंदर, खासतौर पर वो सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज़ के अंदर कंजम्पशन का लेवल देखना शुरू करें कि एक इंसान किस कदर, अब मैं और आप अपना खुद का क्लोजेट जाके देखें कि कितने कपड़े ऐसे हैं कि जो मैं और आप इस्तेमाल करते हैं, कितने ऐसे हैं कि जो हमने फकत सजाने के लिए रखे हुए। ये खुद मुझे और आपको बता रहा है कि हमारा जो कंजम्पशन का स्टाइल है, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, वो कौन डेवलप कर रहा है? जाने और अनजाने हुए कोई और हस्ती, कोई और सिविलाइजेशन है कि जो मेरे और आपके वैल्यू सिस्टम को डेवलप करी और मैं और आप उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मुझे और आपको, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, किसी ने मुझे और आपको दर्श नहीं दिया, लेकिन सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि जो मैं और आप उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं, और ऐसा ऐसा जब वी आर द पार्ट ऑफ दैट। यहाँ पर एक सवाल जो मुझे आपको करना है वो ये करना है कि खुदा ना खासा ऐसा ना हो जाए कि मैं ज़बान से शुआर हुसैनी लगा रहा हूँ, मैं ज़बान से इस बात का इद्दा कर रहा हूँ कि मैं अहले बैत अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ, उनके कसीदे पढ़ता हूँ, उनके किस्से और कहानियों को फिक्शन के तौर पर अपने जहन में रखा हुआ है, लेकिन जब हकीकत का मैदान आता है, जब अमल का मैदान आता है, तो मेरी ज़िंदगी के उसूल कोई और हकीकतें हैं कि जो मुअय्यन कर रही है। और ये सबसे बड़ा ख़तर होता है एक फ़र्द को और एक उम्मत को। यहाँ पर है कि जब इम्तिहान का मौका आता है तो इस्तेकामत दिखाना बहुत सख्त हो जाता है कि मैं और आप इस्तेकामत दिखा पाएँ, क्योंकि मैं और आप इस मरज़ के अंदर मुब्तला हो चुके होते हैं, हमारी ज़िंदगी के उसूल कोई और मुअय्यन कर रहा होता है। फिर मोहब्बतें और इंक्लिनेशन होने के बावजूद मैं उसके मुताबिक जब एक्शन करने का मरहला आता है तो मैं एक्शन नहीं कर पाता हूँ। मैंने आपसे कहा क्योंकि हमारे उसूल कोई और मुअय्यन कर रहा था, मैं फ़कत ज़बानी दावे कर रहा होता हूँ। अन्नास अबीदुद दुनिया व दीन लाइकुन अला अलसिनतहिम यहूतूनहु मा दर्रत मआयशहुम फ़ैज़ा मुहिसु बिलबला कल्लत दयानून। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम अब तक जो है वो बंदे उसी दुनिया के हैं। दीन फ़कत हमारी ज़बानों पर एक चाशनी है, फ़कत एक लज्जत का एक तरीक़ेकार है कि जिसके ज़रिए से हम अपने लज्जतें हासिल करते हैं, एक मज़ा आता है हमें बातें करते हुए जो है अच्छा लगता है, लेकिन जब अमल का मैदान आता है तो हमारी ज़िंदगी जो है वो दो चेहरे हैं हमारे, हम सब के सब जो है वो, खासतौर मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो एक मुनाफिक हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी के मस्जिद के अंदर, सेंटर के अंदर और दीगर चीज़ों के अंदर मेरी ज़िंदगी का एक और उसूल है, कुछ और वैल्यू सिस्टम है। जब मैं कहीं और जाता हूँ, जब मैं कॉपरेटिव वर्ल्ड के अंदर जाता हूँ, जब मैं अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाता हूँ, तो वहाँ पर मेरा कोई और वैल्यू सिस्टम है जिसके मुताबिक मैं और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसका मतलब मैं और आप अब तक हकीकी मानों में मुसलमान नहीं हुए, मैं और आप अब तक हकीकी मानों में हुसैनी और करबलाई नहीं हुए, और इस वैल्यू सिस्टम को, इस बीमारी को मुझे और आपको इलाज करना होगा, वरना जो है वो इम्तहान के मौके पर इंसान अपने कदम को जो है साबित कदम नहीं रख पाता। ये वो बीमारी थी कि जो एक अहम बीमारी कि जिसको मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है, और इसके मुताबिक जो है वो इंसान को ये सोचने की ज़रूरत है कि कैसे मैं और आप अपने आप की इसलाह कर सकते हैं। एक बार दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और नुक्ता कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने भी अपने खुतबे के अंदर बयान किया, एक बार दुरूद भेजें। और नुक्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक ऐसा नुक्ता है कि जो खुद मेरे और आपके लिए जो है वो तहलील तलब है कि मैं और आप उस पर सोचें, उस पर बैठ के जो है वो तफक्कुर करें कि मैं अपनी ज़िंदगी के जो एक्शंस को अंजाम देता हूँ उसमें खुदा ना खास्ता ये नुक्ता कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मुझे और आपको बताया है वो किस कदर शामिल है। मेरे मौला ने उमर इब्ने साद को एक लेटर लिखा और उसमें हिदायत की, उसको गाइड किया कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, वो पूरा एक लेटर जो है इमाम ने उसको लिखा। इसके जवाब में उमर इब्ने साद ने इमाम की इस दावत का इनकार किया। जब मौला के सामने वो लेटर आता है, उसके जवाब में इमाम अलैहिस्सलाम का जुमला इस तरह से, रावी ये कहता है फ़लम मा वरद किताबु अलल हुसैन अलैहिस्सलाम, कि जब उमर इब्ने साद का रिटर्न लेटर इमाम के पास पहुँचता है, वकराहु, इमाम ने उसकी करात की, रमाहु मिन यदी, इमाम ने अपने हाथों से उस लेटर को फेंक दिया। उसके बाद का जुमला इमाम का बहुत इंपॉर्टेंट, इमाम कहते हैं सुम्मा क़ाल ला अफ़लहा क़ौमुन وہ قوم کبھی فلا نہیں پا سکتی. میں نے ابھی دوبارہ آپ سے کہا کہ امام علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی جب اس تحریک کو اس موومنٹ کو میں اور آپ پڑھیں, فقط فردی تحلیل نہیں کرنی ہے مجھے اور آپ کو, ایک اجتماعی تحلیل کرنی ہے. بعض اوقات فردی طور پر شاید ایک شخص مناسب ہو, اچھا ہو, اپنی ذمہ داریوں کا ادا کرا ہو, لیکن ایز اے سوسائٹی ایز اے کمیونٹی اگر ہم نے ذمہ داریوں کا ادا نہیں کیا تو اس کی پستی کا انجام آپ کربلا میں دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ میرا مولا کہتے ہیں لا افلح القوم, فرد کی بات نہیں کی کہ فرد کا فلا نہیں پائے گا, بلکہ کہا کہ قوم اور ایک کمیونٹی اور ایک امت جو ہے وہ فلا نہیں پائے گی. کب؟ جب یہ کام کرے گی. اشترو مرضات المخلوق بسخط الخالق, کہ وہ مخلوق کی رضا حاصل کرنے کے لیے, مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا بند عالم کی مخالفت مول لیتی ہے, خدا کی مرضی کے اگینسٹ میں کام کرتی ہے تاکہ لوگ اس سے راضی ہو جائے, تاکہ دنیا جو ہے اس کی تعریف کرنا شروع کرے, تاکہ دنیا جو ہے کہنا شروع کرے کہ ہاں یہ جو ہے وہ اس قابل ہیں کہ یہ کینیڈا میں زندگی گزار سکتے ہیں. ہم اپنا ویلیو سسٹم کسی اور کے ویلیو سسٹم کے مطابق بنانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ ہم سے راضی ہو جائیں. عزیزان گرامی, میں اور آپ کو یہ سوال کرنا ہے کہ میں اور آپ کون ہیں, میرے اور آپ کی ہستی کون ہے, میرا اور آپ کا خالق کون ہے, میرا اور آپ کا کریٹر کون ہے. اگر وہ ہم سے راضی ہے, پوری دنیا میرے اور آپ کی مخالفت ہو جائے, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے برعکس پوری دنیا ہم سے راضی ہو جائے, ہمارا خالق و مالک ہم سے راضی نہ ہو, امام حسین علیہ السلام ہم سے راضی نہ ہو, تو ان سب کی خوشی کو, ان سب کی رضا کو ہم لے کے کہاں جائیں گے, کس کے پاس لے کر جائیں گے؟ ہمارے پاس ایک ہی حقیقت ہے اور ایک ہی ہستی ہے کہ جس کی رضا مجھے آپ کو حاصل کرنی ہے, کہ جس کا امام حسین علیہ السلام نے دعا عرفہ میں ذکر کیا, ماذا فقدک من وجدک, اے پروردگار جس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ریمائنڈر ضروری ہے, ورنہ میں اپنی پرسنل لائف کے اندر بھی, میں اپنی زندگی کے اندر بھی, پرسنل لائف کے اندر, چاہے میرا اپنا پرسنل معاملہ ہو, چاہے فیملی ڈیسیشنس کا معاملہ ہو, اور چاہے کمیونٹی لیول کا معاملہ ہو, ہر موقع پر اگر میں اپنی پسند اور ناپسند کو, لوگوں کی پسند اور ناپسند کو, خدا کی پسند یا ناپسند کے اوپر ترجیح دے رہا ہوں, اس کا مطلب امام حسین علیہ السلام کے مطابق میں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ان لوگوں کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں کہ جو اپنے زمانے کے امام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. گرچہ میں اپنے زبان سے امام حسین علیہ السلام کی یاد بنا رہا ہوں گا, میں اپنی آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کر رہا ہوں گا, لیکن میرا عمل اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں حسینی نہیں ہوں خدا نہ خواستہ, اور میں کسی اور کیمپ میں کھڑا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کروانا ہے کہ میں اپنے اعمال کو کس طریقے سے انجام دیتا ہوں. تقریباً یہی جملہ امام سجاد علیہ السلام کا بھی ہے کہ جب ابن زیاد کے دربار میں میرے مولانا نے یہ جملہ بیان کیا اور لوگوں کو ان کو یہ بتایا کہ تم جو کام انجام دے رہے ہو اس کا ہدف فقط لوگوں کی رضا ہے, لوگوں کی دلوں کو جیتنا ہے, تم اس کام کی خاطر یہ سارے کام انجام دے رہے ہو, خدا وند عالم کی رضا کو تم نے سائڈ پہ کر دیا, گرچہ زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم موحد ہو, خدا پر اعتقاد رکھتے ہو, تم اس بات کا اعلان کرتے ہو کہ تم مسلمان ہو, تم خلیفۃ المسلمین ہو, مسلمانوں کے نمائندے ہو, لیکن عمل کے میدان میں تم بندے ہو مخلوقات کے, کیونکہ ان کی اطاعت کر رہے ہو, ان کی رضا کے مطابق, ان کے ویلیو سسٹم کے مطابق تم زندگی گزارنا شروع کر رہے ہو. لہٰذا یہ ایک اور بیماری ہے کہ جو بندوں کے اندر, افراد کے اندر یا قوموں کے اندر آتی ہے, تو قوم اپنے آقا اور مولا کا دفاع نہیں کر پاتی, اور اس کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ اس پہ کام, جو اس کا ہدف تھا, اس کا جو مشن تھا, ان کا جو گول تھا, اس کے مطابق جو ہے وہ استقامت نہیں دکھا پاتی. ایک اور نقطہ وہ ہے جو قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق اس کو کہا جاتا ہے عجول. خدا بند عالم نے انسان کی میٹلسٹک باڈی کی ایک صفت بتائی ہے. آپ قرآن کریم کو جب مطالعہ کرتے ہیں انسان کی صفات کے اعتبار سے, تو قرآن کریم نے دو جنبے, دو ڈائمینشنز, دو زاویے انسان کے حوالے سے بتائے. بعض اوقات قرآن کریم انسان کی تعریفیں کر رہا ہے, انسان کے فضائل بیان کر رہا ہے, اور بعض اوقات قرآن کریم, وہی قرآن جو ہے انسان کی مذمت کر رہا ہے. ان الانسان خل اج کو جو ہے وہ ظلومن جہولن فخور اور بہت سارے اور کلمات قرآن کریم میں استعمال کیے کہ یہ ایک ساری کوالٹیز ہیں انسان کے اندر, اور اس کی مذمت کی ہے اسی انسان کی کہ جس کو خداوند عالم نے خلق کرنے کے بعد کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں. یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ درحقیقت خداوند عالم نے انسانوں کے دونوں جنبوں کی طرف اشارہ کیا, ایک ہمارا حیوانی جنبہ ہے, ایک ہماری حیوانی ڈائمینشن ہے, اور ایک ہماری جو ہے وہ الہی ڈائمینشن ہے کہ نفخت فیہ من روحی. اس کی تعریف کی گئی ہے, اس کی پستی کو بیان کیا گیا تاکہ مجھے اور آپ کو احساس ہو کہ مجھے اور آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہے. انہی میں سے ایک صفت جو قرآن کریم نے بتائی ہے وہ انسان کا عجول ہونا ہے. انسان جو ہے وہ بہت جلد رزلٹ چاہتا ہے, اس کو جو ہے وہ فاسٹ ریئیکشن چاہیے, وہ چاہتا ہے کہ فوراً جو ہے مجھے کوئی رزلٹ مل جائے, فوراً جو ہے مجھے کوئی نتیجہ مل جائے. آج کا دور ہے بھی فاسٹ فوڈ کا دور ہے. پہلے زمانے میں جو ہے وہ خواتین کئی کئی گھنٹے محنت کرتی تھی اور پھر جب وہ ایک روٹی بنتی تھی, اور آج ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو وہ کھانا کھانا ہے تو آپ جو ہے وہ فاسٹ فوڈ میں جاتے ہیں اور فاسٹ فوڈ کے نام پہ مختلف برگرز کے نام پہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں, اور آپ سے جو ہے وہ فاسٹ, آپ کو فوراً چاہیے ہر چیز, جو ہے وہ آپ کو فوراً اس چیز کو حاصل کرنا ہے. انسانی کلچر کو اس طرح سے ڈیولپ کیا گیا, انسان کی ویلیو سسٹم کو اس طرح سے ڈیولپ کیا گیا, مائنڈ سیٹ کو, کہ ہم جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کے عادی ہو گئے, ہمیں جو ہے فوراً رزلٹ چاہیے, ہمیں جو ہے وہ فوراً ایک چیز حاصل کرنی چاہیے, ہم اس چیز کو فزیکلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں حاصل ہوئی ہے. اہل بیت علیہ السلام نے, امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کے لوگوں کی مشکل بھی ایک مشکل ہی بتائی, کہ تم جو ہے وہ مادہ پرست ہو گئے ہو, تم جو ہے مٹیریلسٹک ہو گئے ہو, تمہاری نگاہیں جو ہے وہ فوری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بہت جلد آ جاتی ہے, اور اس کو مطابق جو ہے وہ تم رزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہو. آپ نے عمر ابن سعد کا وہ جملہ سنا ہے, وہ پورا خط پڑھنے کی مجھے شاید ضرورت نہیں, آپ سب نے شاید سنا ہوگا بار بار, جب میرے مولا نے اس سے یہ کہا تھا کہ تو یہ کیوں یہ کام انجام دے رہا ہے, تو اس نے کیا کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ رے کی حکومت ملنے والی ہے. امام نے جب اسے کہا کہ میں جو ہے وہ اس سے بہتر چیز تمہیں دوں گا, تو اسے کہا کہ مجھے باغ ملنے والے, کہا کہ اس سے میرے باغ جو ہے وہ کوفے کے اندر موجود ہے, کہ جو اپنے زیاد جو اس کو تباہ کر دے, کہا اس سے بہتر باغ تمہیں دوں گا, کہا میرے بچے اور میری اولاد ہیں ان سب کی حفاظت جو ہے وہ میرے ضروری ہے. یعنی در حقیقت امام کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ بہانے کے طور پر لا رہا ہے. پھر امام نے اس کو در حقیقت اس کو خبر دی کہ جس سب چیزوں کی خاطر تو کام کر رہا ہے تجھے کچھ بھی نصیب ہونے والی نہیں ہے, یہ جو کچھ تو یہ سارے کام کر رہا ہے تجھے ایک بھی چیز جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگی, یہاں تک کہ رے کی گندم بھی جو ہے تو کھا نہیں پائے گا اس میں سے. جب وہ پس شخصیت پس آدمی جو ہے جملہ کہتے ہیں میرے مولا کو کہ گندم نہیں ملی تو میں جو بھی مل جائے گی تو میں اس پہ گزارا کر لوں گا, اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کس حقیقت کی طرف اس کی جانب جو اس کو اشارہ کر رہے ہیں. لیکن ہدف جو ہے بتانے کا یہ کہ ہم جو ہے وہ بعض اوقات ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں, یہ بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے, اور مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اس سے دور کرنا ہے, مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے کہ میں ظاہر الحیات دنیا سے, جو قرآن کریم کی تعبیر رہے, کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤں کہ اس دنیا کے ظاہر کو فقط اپیرنٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے باطن کی طرف نگاہ نہیں کرتے. میرے اندر میری نگاہوں کے اندر اتنی بصیرت ہونی چاہیے, اتنی عمق ہونا چاہیے, اتنی ڈیپتھ ہونی چاہیے کہ میں چیزوں کے ظاہر سے ہٹ کے اس کے باطن کو نگاہ کر سکوں, ان کی حقیقتوں کو جان سکوں, اس نقاب کو, اس پردے کو کہ جو اس حقیقت کے اوپر پڑا ہے میں اس کو ہٹا کر اس شے کی حقیقت, اس کی ریالٹی کو جو ہے وہ درک کر پاؤں. جب میں ایسا کر پاؤں گا تب جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ جس تک اہل بیت علیہ السلام مجھے اور آپ کو پہنچانا چاہتے تھے. اور ایک اور کوالٹی کی جو اسی جملے سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس زمانے کی اکثریت کے ساتھ جو پرابلم تھا وہ ان کی بے بصیرت ہی تھی, اور اس کے مقابلے میں جو چیز جس کی اہل بیت علیہ السلام نے اور اسلام نے تاکید کی ہے وہ ہے, اس کو کہا جاتا ہے بصیرت, انسائٹ, کہ انسان یہ بصیرت آنکھوں کی بصیرت نہیں, یعنی انسان کا قلب اتنا روشن ہو جائے کہ وہ حقائق کو دیکھ سکے, وہ حق اور باطل کی شناخت کر سکے. اور اس بصیرت کا, یا بلکہ میں کہوں کہ تمام صفات کمال و جلال کا محور اور مرکز اگر کربلا میں کسی ہستی کو دیکھنا ہے تو حضرت ابوالفضل عباس تھے. من العباس نافذ البصیرہ, ایک معصوم کا جملہ ہے, میرے اور آپ کے جیسے ایک عام شخص کا جملہ نہیں ہے کہ ایک ہستی کو دیکھ کر, ایک فرد کو دیکھ کر اس بات کا اعلان کرے کہ وہ بصیرت میں اپنے کمال پڑھتے, حقائق کو بہت بہتر طریقے سے جانتے تھے, بہت عمق کے ساتھ یہ دیکھ رہے تھے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے, اور انہوں نے اپنے بھائی کا حقیقی معنوں میں ساتھ دیا. آپ زیارت حضرت ابوالفضل عباس کو پڑھنا شروع کرے, عجیب و غریب کلمات معصومین علیہ السلام کی اس ہستی کے بارے میں, شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس کا لقب بھی باب الحوائج ہے, کہ آپ اس ہستی کے وسیلے سے جب خدا کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں تو خدا آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. پروردگار اسی ابوالفضل عباس کا آواز تھا, پروردگار ابوالفضل عباس کے ان ہاتھوں کا آواز تھا, دیکھ کر تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں وہ بصیرت عطا فرما, وہ عمق عطا فرما کہ ہم مکتب امام حسین علیہ السلام کو سمجھ سکیں, اور اس مکتب کے بارے میں ہماری جو ذمہ داری, ہماری جو رسپانسبلٹی آتی ہے, اس کو ابوالفضل عباس کی سیرت پہ چلتے ہوئے ادا کر سکے. بعض اوقات انسان جب حضرت ابوالفضل عباس کے القاب کو پڑھتا ہے, اس میں سے ایک لقب بعض روایات کے مطابق ابوالقربہ تھا, اور بعض اوقات حضرت ابوالفضل عباس کا ایک لقب سقہ کہا جاتا ہے. قربہ عربی میں مشق کو کہتے ہیں, ابوالقربہ کیونکہ حضرت ابوالفضل عباس شروع سے جب مدینے سے قافلہ چلا تھا تو سکائی کی ذمہ داری میرے آقا مولا ابوالفضل عباس کی تھی. اس قافلے کو پانی پلانا ابوالفضل عباس کی ذمہ داری تھی. اسی لیے ابو القربہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شخص کے جو مشک اس کے ہاتھ میں موجود تھی ہمیشہ. ابوالفضل عباس کو سکا بھی کہا جاتا ہے کہ سکائی کی ذمہ داری میرے مولا اور آقا ابوالفضل عباس کی تھی. یقیناً سات محرم سے جب اس قافلے پر پانی بند ہوا تھا ہر شخص کے لیے سخت تھا, ہر شخص کے اوپر سختی گزر رہی ہوگی کہ جب اللہ تش کی صدا یا رہی ہوگی. لیکن تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں وہ ہستی کہ جس کا لقب سکا ہو, جس کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ بچوں کے لیے پانی لائے گا, اس ابو الفضل عباس نے یہ دن کیسے گزارے ہوں گے؟ ہر اللہ تش کی صدا پر عباس کے دل میں کیا گزرتی ہوں سوچتے ہو گے مولا نے مجھے سکائی کی ذمہ داری دی تھی لیکن میں اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر پا. میں ایک بار جب بھی مقتل کا مطالعہ کرتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ ابوالفضل عباس وہ آخری ہستی تھی جسے شہید ہوئے ایک امام حسین علیہ السلام کی فوج میں سے. لیکن جب حضرت علی اکبر کی شہادت واقعی ہوئی, جب حضرت قاسم کی شہادت واقعی ہوئی, مقتل کہتا ہے کہ امام حسین تنہا گئے, میں سوچتا ہوں کہ ابوالفضل عباس کیوں نہیں گئے میرے مولا کے ساتھ, کیوں مولا کے سپورٹ نہیں کیا لاشے کو اٹھانے کے لیے؟ شاید اپنے آپ کو اس طرح سے مطمئن کرتا ہوں, شاید اس طرح سے مطمئن کرتا ہوں کہ حسین نے کہا ابوالفضل عباس تم خیام کے پاس رہو, جب زینب میں گزو وہ سکینہ کی نگاہ تمہارے اوپر پڑتی ہے تمہیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے کہ جو ہمارے پردے کا محافظ ہے. ارے کسی میں مجال نہیں کہ خیام حسینی کی طرف آگے اٹھا کر دیکھے. ارے مجھے نہیں معلوم جب ابوالفضل عباس نے آ کے مولا سے اجازت مانگی ہوگی تو زینب میں گزو نے کیسے خدا حافظ کیا ہوگا, کیسے اس ہنسی کو اپنے آپ سے جدا کیا ہوگا کہ جس کے بارے میں یقین تھا کہ وہ ہمارے خیام کا محافظ ہے. ایک بار ابوالفضل عباس حسین کی بارگاہ میں آتے کہا مولا اب دل تنگ ہو گیا, ارے ہاتھ کے پالے میں تمام بچے خدا کی راہ میں شہید ہو گئے, اب ابوالفضل عباس سے صبر نہیں ہوتا, اب اللہ تش کی صدائیں سنی نہیں جاتی. مولا نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علم بردار ہو. کہا مولا وہ لشکر کا جس کا علم بردار تھا. ایک بار ابوالفضل عباس کو اجازت ملی, بعض روایات کے مطابق سید الوف کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور ابوالفضل عباس ایک ساتھ جہاد کے لیے نکلے. جب دونوں بھائی جہاد کے لیے ساتھ نکلے دشمنوں نے دونوں بھائیوں کو ایک بار جدا کیا. ابوالفضل عباس فرات تک پہنچتے پانی کو اپنے ہاتھ میں لیا, نہیں معلوم اس پانی میں کیا دیکھا. ایک بار پانی کو زمین پر دوبارہ سے پھینکا دریا میں اور کہا اے ناؤز کیا حسین پیاسا ہے اور تو ٹھنڈا پانی پیے گا, تیرا آقا مولا پیاسا ہے. ایک بار خیام کی طرف پلٹ کے واپس آتے ہیں, ظالم نے حملہ کیا, عباس کی آواز گونجی لئن قطعتمونی یمینی اگر تم میرا دایا ہاتھ کاٹ دو خدا کی قسم واللہ خدا کی قسم میں اپنے آقا مولا کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. لیکن تھوڑی دیر بعد کربلا کے من میں یہ صدا گونجی یا آقا ادرک آقا, اے بھائی بھائی کا آخری سلام قبول کرو. بعض مقتل میں لکھتا ہے میرا مولا یہ کہتا ہے اللہ ان کا سر آزاری, ارے حسین کا مشکل کشا حسین کو جوڑ کے چلا گیا. سیعلم الذین ظلموا ایہ انقلب ینقلبون. ماتم حسین.